الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوع انسانی میں اور اس کائنات میں مقام و مرتبہ پر کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بہترین چیز پیدا کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تمام مخلوقات میں افضل ترین انسان ہے اور انسانوں میں افضل ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے، یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور ہمارے سیاسی سیٹ اپ میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ ہم پر بہت واضح ہونا چاہیے. اس کے لیے میں نے سورہ حجرات کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک اسلامی ریاست کا کلمہ طیبہ ہے. ہم کلمہ طیبہ میں کیا کہتے ہیں، کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک کلمہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھتا ہے. یہ کہے بغیر، یہ مانے بغیر کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا رسول کے مقام کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ 4 قسم کی مخلوقات ہیں. کچھ تو جمادات ہیں، فزیکل آبجیکٹس ہیں، کچھ نباتات ہیں، پودے ہیں اگنے والے، کچھ حیوانات ہیں. ان تمام مخلوقات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جمادات آپ سے آپ ہل نہیں سکتی. یہ گلاس یہاں پڑا ہے تو یہیں پڑا رہے گا جب تک کوئی بیرونی قوت اس پر اثر انداز نہ ہو. یہ وہ بات جی کہ جو نیوٹن نے اپنے پہلے قانون حرکت کے اندر واضح طور پر کہی تھی کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی، جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. دوسری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ نباتات ہیں، اگنے والی چیزیں، پودے. پودوں کی خاص بات کیا ہے کہ ان میں زندگی کی وجہ سے گروتھ ہوتا ہے، یعنی ایک اندر کی طاقت سے بیج پھٹتا ہے. باہر سے تو کوئی اس کو ہتھوڑی مار کے یا چھری پھیر کے نہیں پھاڑ رہا ہوتا، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے گروتھ کی، جس کی وجہ سے وہ پھٹتا ہے اور پھر اس کا تنا اوپر کی طرف اٹھ کر پھیلتا ہے اور اس کی جڑ نیچے کی طرف جا کر پھیلتی ہے. تو ایک حرکت ہوئی بیرونی قوت کے بغیر، اس سے کیا ہوا کہ جو نیوٹن کا قانون تھا وہ صرف فزیکل آبجیکٹس کے لیے تھا، وہ نباتات کے لیے نہیں تھا. یوں کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کہ نباتات نے اس طبعی قانون کی خلاف ورزی کی یا بغاوت کی. اس کے بعد جو تیسری مخلوق ہمارے سامنے آتی ہے وہ حیوانات ہیں. حیوانات ہمیں اندرونی طاقت سے بے شمار حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اور بڑے سے بڑا جانور بھی، وہ زرافہ ہو، وہ کوئی اور جانور ہو، اونٹ ہو یا ایک چھوٹی سی چیونٹی ہو، تو وہ ہمیں اپنی طاقت سے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کوئی رینگتا ہے، کوئی اچھلتا ہے، کوئی چلتا ہے، کوئی چار پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی دو پاؤں پہ چلتا ہے، لیکن بہرحال سب کے سب جانور جو ہیں ہمیں آن دیئر اون حرکت کرتے نظر آتے ہیں، اپنی اندرونی طاقت سے حرکت کرتے ہیں بغیر کسی طاقت کے. لیکن حیوانات کے اندر ایک اور پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے کہ حیوانات کے اندر کچھ حصی خواہشات ہیں جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے اندر بھوک رکھی ہے، اور پانی پینے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے اندر پیاس رکھی ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے ان کے اندر غصہ رکھا ہے. اب ایک جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طرف رغبت محسوس کرتا ہے اور پھر کھاتا ہے. اسے اندر سے پیاس لگتی ہے، پیاس ایک فیلنگ ہے نا، تو پیاس محسوس ہوتی ہے اس کو اور پھر وہ ڈھونڈتا ہے اور پانی ڈھونڈ کر پیتا ہے. یعنی آپ گرمی کے موسم میں واک کر رہے ہوں تو مکھیاں جو ہیں وہ آپ کے پسینے پر لپکتی ہیں، یعنی بھی گرمی کا موسم ہے، آپ اڑائیں گے دوسری طرف آ کے بیٹھ جائے گی، یہاں سے کریں گے پھر وہیں پر آگے جا کے بیٹھے گی، اس لیے کہ اسے پانی کی تلاش ہے اور اسے آپ کے پسینے کی شکل میں بڑا لذیذ پانی مل رہا ہے کہ جس میں آرگینک پانی ہے، اس میں لائف ہے، لہذا وہ اس کو آ کر پیتی ہے. وہ کیا ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے تو پیتی ہے نا، تو پیاس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کی ہے، اور باہر ذرائع جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہوئے ہیں جس سے وہ اپنی پیاس کو بجھاتی ہے. اسی طرح جانور کو غصہ آئے گا، اب اسے تنگ کریں گے، اسے غصہ آئے گا تو وہ بھی آپ پر اٹیک کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو کسی جانور کی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے جانوروں کے اندر ایک جنسی خواہش رکھی ہے، کہ جب بھی ان کے اندر وہ خواہش بیدار ہوتی ہے تو وہ اپوزٹ سیکس کو تلاش کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اپنی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں. یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. لیکن آبزرویشن ہماری کیا ہے کہ جب کسی جانور کے اندر ان حصوں میں سے کوئی حص بیدار ہو جائے اور اس کو رسپونڈ کرنے یا اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی خارج میں کوئی چیز موجود ہو، یعنی بھوک لگی ہے تو اس کی پسند کا کھانا بھی اویلیبل ہو، اس کی دسترس میں ہو، پیاس لگی ہے تو پانی بھی اس کے منہ تک پہنچتا ہو یا اس کا منہ پانی تک پہنچتا ہو، غصہ ہے تو اس کو یعنی یہ فیل ہو کہ اگر میں غصے کا اظہار کروں تو میں بدلہ لے سکتا ہوں، اور اس طرح اگر جنسی خواہش کہیں انگڑائی لے رہی ہے تو اپوزٹ سیکس جو ہے اس کی دسترس میں ہو، تو پھر جانور کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہتا کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے. جن لوگوں نے بھینس پالی ہے انہیں خوب اس بات کا تجربہ ہے کہ جب خشک توڑی کے اوپر بھوسے کے اوپر لا کر بتاوے کی بالٹی انڈیلی جاتی ہے تو وہ بڑا لذیذ ایک ڈش ہے بھینس کے لیے. اور بھینس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے روکھا کھا لوں, لیکن توڑی کے ساتھ مکس کرنے والا ساتھ ساتھ مکس کر رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ ایک تھپڑ اس کو بھی لگا رہا ہوتا ہے یا سوٹی رکھی ہوتی ہے ایک, اس کو ساتھ ساتھ مار کے پرے ہٹا رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو پہلے مکس کر کے تمہیں کھانے دوں گا. تو سال ہا سال کا تجربہ کی بھی بھینس کو دن میں دو دفعہ بتاوا کیا جاتا ہے, چار پانچ سات سال تک یہ ایکسرسائز ہوتی رہتی ہے, لیکن بھینس کو یہ بات سمجھائی نہیں جا سکتی کہ تم نے روکھا نہیں کھانا. کیوں؟ اسے بھوک بھی لگی ہے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کی دسترس میں. اسی طرح ایک گھوڑا ہے, خاص طور پر یہ جولائی اگست کے مہینے میں جب ہبس ہوتا ہے تو یہ جو بار بردار جو جانور ہیں ان کو بڑا بھاری ہوتا ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں انہیں سڑکوں پر دوڑنا پڑتا ہے بوجھ اٹھا کر, تو پیاس لگتی ہے انہیں بھی شدید. اب جہاں بھی پانی میسر آئے گا یا کوئی لیکوڈ میسر آئے گا تو گھوڑا کوشش کرے گا کہ میں اسے پی لوں, کھاؤ گندا پانی کیوں نہ ہو. ایک ہی صورت ہے کہ اس کا کوچوان جائے اس کی باگ کھینچ لے اور اس کے منہ کو پانی تک پہنچنے نہ دے, ورنہ جانور کے پاس انٹرنلی کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ جو اسے پینے سے روک سکے. اسی طرح کسی جانور کو اس کا اپوزٹ سیکس جو ہے وہ بھی اویلیبل ہو اور اس کے اندر خواہش بھی ہو جنسی, تو وہ اس کو پورا کرتا ہے اور اس کے پاس انٹرنلی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو روک سکے. آپ اسے دوسری جگہ باندھ دیں, دوسری طرف لے جائیں تو بات دوسری ہے, ورنہ جو ہے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کریں گے. انسان ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی منفرد مخلوق پیدا کی ہے کہ جو پورا حیوان ہے اسے بھی بھوک لگتی ہے اور وہ بھی کھاتا ہے, اسے بھی پیاس لگتی ہے وہ بھی پیتا ہے, اسے بھی غصہ آتا ہے وہ بھی غصے کا اظہار کرتا ہے, اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیکس رکھا ہے, جنسی خواہش رکھی ہے اور وہ اسے پورا کرتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ انسان کی یہ سب خواہشات انسان کے اپنے کنٹرول میں ہیں, جتنی مرضی بھوک لگی ہو لیکن اگر انسان فیصلہ کرے کہ میں طے کروں نہیں کھانا تو بھوکا مر جائے گا, کھائے گا نہیں. اور ابھی دو تین ماہ گزرے ہیں رمضان کا مہینہ, ہم سب نے تجربہ کیا, شدید گرمی کا موسم تھا, کسے پیاس نہیں لگی, اور بڑا طویل روزہ تھا 16 گھنٹے کا, کسے بھوک نہیں لگی. لیکن ہم میں سے کون بد نصیب ہے کہ جس نے چوری چپی کھایا ہو؟ الحمدللہ ہم سب نے نہیں کھایا, ہم سب نے نہیں پیا, خواہش کے باوجود ہم نے اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے. یہی اصل میں بنیادی فرق ہے انسان اور حیوان کے درمیان, ورنہ وہ سب جو اندر فنکشنز ہیں وہ انسان کے اندر بھی ویسے ہی ہے جیسے جانوروں کے اندر ہیں. ہمارے اندر بھی خون ہے, جانوروں کے اندر بھی خون ہے. ہمارے اندر کوئی سانس لینے کا نظام ہے, ان کے اندر بھی سانس لینے کا نظام ہے, ان کے اندر بھی پھیپھڑے ہیں. ہمارے اندر دل ہے, ان کے اندر بھی دل ہے. ہمارا جگر ہے, ان کا بھی جگر ہے. ہمارا دماغ ہے, ان کا بھی دماغ ہے. ہمارے دانت ہیں, ان کے بھی دانت ہیں. اکثر جانوروں کے دانت ہیں. فرق جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اوپر ایک کنٹرول دیا ہے. علامہ اقبال نے اس کو یوں بیان کیا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات, کہ یہ خاک مٹی اور نور یعنی روح کا مجموعہ ہے, بندہ مولا صفات. لیکن اس میں صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ والی ہیں. کیسے؟ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز, کہ انسان کا دل جو ہے وہ اس پوری کائنات سے بے نیاز ہے, یعنی یہ انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی مرضی سے کھاتا اور پیتا ہے. اس کو نہ کھانے پہ فورس کیا جا سکتا ہے, نہ پینے پہ فورس کیا جا سکتا ہے, نہ یہ غصے کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور نہ اپنی جنسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. تو اسی لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی ہے, اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرق کیا ہے بنیادی, ایک ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, ایک ایک پودا, ایک ایک پتی بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, ایک ہر جانور اس کا ایک ایک بال بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے باقی جانوروں کو پروگرام کیا ہے, کمپیوٹر کی اصطلاح میں جو پروگرامنگ ہے, کہ کمپیوٹر بتاتے خود کچھ بھی نہیں ہے, हमें नजर आता है कि कंप्यूटर बड़े काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, वो प्रोग्रामर होता है जो उस कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है और अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है। तो अल्लाह ताला ने बाकी सारी कायनात को प्रोग्राम कर दिया, सूरज चांद, इनमें से किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला ने जहां से जिस वक्त सूरज को तुलू होने का कहा, वहीं से उसी वक्त वो तुलू होगा, और जहां और जब गुरूब होने का प्रोग्राम उसको दिया, उसी के मुताबिक वो गुरूब होगा। इंसान के अंदर भी दो किस्म के फंक्शंस हैं, कुछ उसके वॉलंटरी फंक्शंस हैं और कुछ उसके इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं। एक पूरा उसका ऑटोनॉमस सिस्टम है, खुदकार निजाम है उसके अंदर। ये दिल की धड़कन जो है ये मुझसे पूछ के नहीं होती, जिगर का फंक्शन जो है ये मुझसे पूछ के नहीं होता, ये खून जो जिस्म में दौड़ रहा है ये मेरे मुझसे पूछ के नहीं चलता। ये तो अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है, जैसे जानवरों के अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। लेकिन वो सारे मेरे एक्शंस जो वॉलंटरी एक्शंस हैं, जिनके अंदर मुझे इख्तियार है, उन पर अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल इख्तियार दिया है, यहां तक कि भूख प्यास गुस्सा और सेक्स भी मैं अपने फैसले से एक्सप्रेस करता हूं, मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई शख्स जो है वो फैसला करे कि मैंने नहीं खाना। ये जो ये घूंट भरना जो है ना, ये 100% वॉलंटरी एक्शन है। आप ये तो कर सकते हैं कि उसको बांधकर और जबरदस्ती उसके गले में से कोई ट्यूब गुजारकर उसके हलक के अंदर कोई चीज डालकर उसके मेदे में ले जाएं, लेकिन ये घूंट भरना जो है ये इंसान का वॉलंटरी एक्शन है, इस पर किसी इंसान को मजबूर नहीं किया जा सकता। हमें ये इंसान का मकाम मर्तबा बड़ा वाजे पहचानना चाहिए, इसलिए कि बहसियत मुसलमान आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, आंधियां चल रही हैं इल्हाद की, खासतौर पर जो जिस निजाम तालीम में से हम गुजरे हैं, जो तालीम हमने हासिल की है उसने हमारा एक माइंड सेट बनाया है कि हम वेरिफिकेशन पर यकीन रखते हैं, वेरीफाइबल फैक्ट्स को मानते हैं, आंखों से नजर आए, कानों से सुनाई दे, हाथों से छू सकें, नाक से सूंघ सकें या जबान से चख सकें, तो उसको तो हम हकीकी समझते हैं, या इन जराए से वेरीफाई कर सकें। साइंस का क्लेम है कि यहां हर तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फैली हुई हैं, लेकिन ये हमारी हवास की ग्रिप्स में नहीं आती, और लेकिन वेरीफाई हो सकती हैं। अभी आप अपना फोन निकालकर उसको ऑन करके वाईफाई को क्लिक करें तो आपको 2-3 वेव्स जो हैं वो यहां पर शो हो जाएंगी, कि एकेडमी के अंदर एक स्टूडियो का वाईफाई है, मॉडम है, एक लाइब्रेरी का है, उधर तंजीम इस्लामी का ऑफिस है उसका है, और इर्द गिर्द के भी जो घरों के अंदर स्ट्रांग मॉडम्स हैं उनके सिग्नल्स आपको शो हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएगा ना। और उनमें से किसी का पासवर्ड आपके पास हो, आप उसको पासवर्ड जो है वो एंटर कर दें तो आप एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगरचे नजर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही, छुई नहीं जा सकती, कोई स्मेल उनकी नहीं, कोई जायका उनका नहीं, लेकिन वेरीफाइबल फैक्ट है। तो हमारा एक माइंड सेट बनाया है कि वेरीफाइबल फैक्ट्स को हम मानते हैं, और वो फैक्ट्स जो वेरीफाई ना हो सके हम उन पर यकीन नहीं रखते। अब इसमें अल्लाह ताला जो है ये वेरीफाइबल फैक्ट नहीं है उस एतबार से। कुरान मजीद इसके मुकाबले में बिल्कुल आगाज में हमें एक बात कहता है, वो क्या है, यूमिनूना बिलगैब, कि कुरान मजीद उन लोगों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं। अंग्रेजी तर्जुमे में आप गैब का तर्जमा देखेंगे अनसीन, वो मजबूरन एक तर्जमा है, इसलिए कि गैब असल में वो है कि जो हमारे हवास खमसा की गिरफ्त में ना आए और हवास खमसा से वेरीफाई ना हो सके वो गैब है। तो जो हमारा निजाम तालीम हमारा माइंडसेट बना रहा है वो तो हमें इजाजत नहीं देता कि हम अल्लाह ताला को माने, वो तो हमें इजाजत नहीं देता कि हम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, वो तो हमें इजाजत नहीं देता कि हम आखिरत को तस्लीम करें। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो बनाया है इस पर अगर हम गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सब कुछ जो है ये हमारे फायदे के लिए। सूरज के साथ मेरी जिंदगी का निजाम वाबस्ता है, ہواؤں کے ساتھ میری زندگی کا نظام وابستہ ہے. یہ پودے جو اگ رہے ہیں, یہ آم جو میں کھاتا ہوں, جامن جو میں کھاتا ہوں, سبزیاں جو میں کھاتا ہوں, اناج جو میں کھاتا ہوں, یہ سب میرے لیے بنے. یہ شہد جو میں کھاتا ہوں, یعنی بناتی شہد کی مکھیاں ہیں, لیکن ہے یہ خوراک میری, کھاتا میں ہوں, تو کس نے بنائی ہے؟ یہ کون اس کو کہہ رہا ہے کہ شہد بناؤ؟ تو آج کا جو ملحدانہ فکر ہے وہ تو ہمیں اس طرف ڈائریکٹ کرتا ہے کہ مانو کہ بس جو مادہ ہے یہ ہمیشہ سے موجود ہے. مادے کے عناصر ہیں, ایلیمنٹس ہیں, ہائیڈروجن ہے, نائٹروجن ہے, آکسیجن ہے, کاربن ہے, سوڈیم ہے, پوٹاشیم ہے, آئرن ہے, یہ کیا ہے, یہ مختلف میٹلز ہیں, ہمیشہ سے موجود ہیں. اور ان عناصر کے ملنے سے ریئیکشنز ہوتے ہیں, اور ہوتے ہوتے ایکشن ریئیکشن, ایکشن ریئیکشن, ایکشن ریئیکشن, ہوتے ہوتے یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی. آغاز بھی انہوں نے بنا لیا, اپنی تحقیق سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, بگ بینگ ہوا تھا, اور اس سے ہوا تھا. لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ بگ بینگ کہاں سے ہو گیا. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں کہ کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, اور دیکھیے کس انداز سے اللہ تعالیٰ کا یقین ہمارے دلوں میں سے نکال لیا اس تعلیم نے, اور مادے کا یقین پیدا کر دیا. لا آف کنزرویشن آف ماس کیا ہے؟ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اور لم یلد ولم یولد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ کسی اور چیز سے بنا, نہ اس سے کچھ اور بنا. لیکن قرآن مجید پڑھا ہم نے بغیر سمجھے, ہم اچھی اچھی تلاوت کرتے رہے اس کی بغیر سمجھے, لیکن سائنس ہم نے پڑھی سمجھ کر. تو لم یلد ولم یولد تو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن لا آف کنزرویشن آف ماس سمجھ میں آ گیا. تو غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر الہاد بھر گیا. تو اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہاں مدرسہ سے مراد دینی مدارس نہیں ہے, یہ اسکول کا اردو ترجمہ ہے مدرسہ, کہ جو بھی اسکول میں گیا اور اس نے تعلیم حاصل کی تو اس کے دل میں سے آہستہ آہستہ ایمان نکلتا گیا, اور اس کی جگہ الہاد, کہ یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی وجود میں آیا. اس کے لیے قدرت کا لفظ, نیچر کا لفظ متعارف کروایا گیا, نیچر نیچرلی ایسا ہو گیا. آپ غور سے دیکھیں تو وہ نیچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, وہ ایک بلائنڈ فورس ہے. یعنی سن 1960 کی آکسفورڈ ڈکشنری میں ریلیجن کی تعریف کرا, غور سے سنیے گا, بلیف ان دی ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور, پاور فل نہیں, ایک ما فوق الفطرت طاقت پر یقین رکھنا, کریٹر اینڈ کنٹرولر آف دا یونیورس, جو اس کائنات کی بنانے والی اور چلانے والی ہے. Who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. اب بظاہر یہ اسلام کی تعریف معلوم ہوتی ہے, لیکن آپ ذرا غور سے پڑھیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک طاقتور ہستی ہے. اور جہاں بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوتا ہے تو پرسونیفائڈ بینگ جو ہے اس میں یس بھی ہوگی, نو بھی ہوگی, وہ ایکسیپٹ بھی کرے گا, ریجیکٹ بھی کرے گا, اپریشیٹ بھی کرے گا اور ریجیکٹ بھی کرے گا, کسی کو جائز قرار دے گا, کسی کو الاؤ کرے گا, تو کسی کو ڈس الاؤ بھی کرے گا. وہ ہمارے ایف ایس سی میں جو کتاب ہوتی تھی انگریزی کی, اس میں آئنسٹائن کا ایک مضمون تھا, تو اس میں آئنسٹائن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا مشاہدہ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت کار فرما ہے. اب جب ہم ایسے ایف ایس سی میں تھے تو ہم نے کہا دیکھو آئنسٹائن بھی خدا کو مان گیا, لیکن اگلے ہی جملے میں وہ کیا کہتا ہے, بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ ہو پنشز اینڈ ریوارڈز ہز کریچرز. لیکن میں ایسے خدا کا تصور نہیں کر سکتا کہ جو اپنی مخلوق کو انعام بھی دے اور سزا بھی دے. آخرت کا بظاہر تو اس نے آخرت کا انکار کیا صرف، لیکن حقیقت میں اس نے پہلے جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار نہیں کیا تھا، وہ نیچر کا اقرار کیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ قوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہستی ہے. تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یعنی یہ ساری مخلوقات جو ہیں، حادثات ایسے نہیں ہوا کرتے. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس سے توڑ پھوڑ اور ڈسٹرکشن تو ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوا کرتی. کوئی موومنٹ جس کے پیچھے کوئی پرسن نہ ہو، وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے، کبھی کوئی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہوتی. تو یہ کیسے حادثات تھے کہ جس میں چیزیں بنتی چلی گئیں؟ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے جو ہے کوئی باقاعدہ پرسونیفائڈ بینگ ہے جس نے ایک پرپز کے تحت یہ کائنات بنائی ہے. صرف چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں رہی، صرف دھماکے ہی نہیں ہوتے رہے، لیکن کنسٹرکشن ہوئی. اور جو میں نے آپ کو چار لیول مخلوقات کے بتائے ہیں، یہ سرٹنلی کیا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مشترک چیزیں بھی ہیں. یہ لیونگ بینگ، پلانٹس اور اینیمل، سب کے سب جو ہیں یہ مشترک ہیں، ان میں کچھ کریکٹرز ایک ہیں. پھر سارے حیوانات کے اندر کچھ کریکٹرز جو ہے وہ سملر ہیں، انسان بھی میں شامل ہیں. پھر انسان میں اور حیوانات میں جو فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ حیوانات کو اپنی جو جبلی خواہشات ہیں ان پر کنٹرول نہیں ہوتا، جبکہ انسان ان پر پورا کا پورا کنٹرول رکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو گائیڈنس دی ہے، ڈائریکشن دی ہے، اور باقی تمام حیوانات کو، جمادات کو، نباتات کو پروگرام کیا ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ایک کلی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خود فیصلہ کرے کہ میں پھوٹوں کہ نہ پھوٹوں. کسی پودے کو، پودے کے بیج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میں پھٹوں کہ نہ پھٹوں. اللہ تعالیٰ ہی اسے پھاڑتا ہے. چار بیج آپ بوتے ہیں، تین جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں اور ایک نہیں پھوٹتا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تین پھوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے فیصلے سے ایک نہیں پھوٹتا. تو اللہ تعالیٰ کو ایک پرسونیفائڈ بینگ ماننا اور پھر اس میں یہ چیز محسوس کرنا کہ انسان کا اس کائنات میں خاص مقام ہے، یہ اگرچہ ایک حیوان ہے لیکن حیوانات سے مختلف بھی ہے. باقی حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہے، جبکہ انسان کا آٹونومس سسٹم جو ہے وہ پروگرامڈ ہے، لیکن انسان کا جو والنٹیئر سسٹم ہے سارا کا سارا، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر چھوڑ دیا ہے. اس کو سورہ دہر کے آغاز میں یوں فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں بیتا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کے جو نطفے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، اس کو زیادہ سائنسی زبان میں مائکروسکوپ کے اندر دیکھ لیں تو ان کا ایک ایک ہاف سیل جو ہے وہ ملتا ہے، تو ایک نئے وجود کا آغاز ہوتا ہے. لیکن سادہ زبان میں دونوں نطفے ملتے ہیں تو پھر ایک نئی تخلیق ہوتی ہے. نبتلی ہی تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. اب یہ سننا اور دیکھنا جو ہے، یہ حیوان کا سننا اور دیکھنا اور ہے، انسان کا سننا اور دیکھنا اور ہے. انسان چیزوں کو دیکھتا ہے صرف مادی اعتبار سے، یعنی ایک چڑیا ہوا میں اڑ رہی ہے فضا کے اندر اور اس کو دور سے پڑا ہوا ایک دانہ اوپر سے نظر آ جاتا ہے، تو وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ میری خوراک بن سکتا ہے اور میرے بچے کی خوراک بن سکتا ہے. وہ ڈائیو کر کے اس کو اپنی چونچ میں لیتی ہے اور اپنے گھونسلے میں جا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتی ہے. وہ کوئی دھاگا، کوئی پتے دیکھتی ہے اور وہ حساب لگاتی ہے کہ اس سے میرے بچے کا گھونسلہ بن سکتا ہے, تو اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور ایسے خاص طریقے سے ارینج کر سکتی ہے جو میں اور آپ ارینج نہیں کر سکتے, گھونسلہ بناتی. تو یہ سب کے سب حادثات نہیں ہیں. انسان کا دیکھنا کیا ہے؟ اگر انسان بھی صرف اتنا کچھ دیکھے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ میری خوراک بن سکتا ہے اور یہ اس سے میرے بچوں کا گھر بن سکتا ہے, اس نے جپسم دیکھا اور اس نے کہا تھوڑا سا کاٹ واٹ کے دیکھا, گھوٹ کے دیکھا, تو اس سے بڑی طاقت پیدا ہو گئی, تو اس نے کہا کہ اوہو اس سے میں سیمنٹ بنا کر اپنا گھر جو ہے مضبوط بنا سکتا ہوں اپنے بچوں کے رہنے کے لیے. تو قرآن مجید اس سوچ کو صرف حیوانی سوچ کہتا ہے. انسان کی اصل سوچ جو مطلوب ہے وہ ایک دانہ کھائے تو سوچے کہ یہ دانہ میں نے تو نہیں اگایا, لیکن خوراک میری ہے, پھر کس لیے اور کس نے اگایا ہے؟ کسی اور نے. وہ کون ہے جو میرا اتنا خیال رکھ رہا ہے؟ یہ بارش جو برسی ہے اسے معلوم ہوا کہ وہ خلیج بنگال سے مشرقی بنگلہ دیش کے نیچے جو سمندر ہے وہاں سے یہ بخارات اٹھے تھے, کوہ ہمالیہ سے ٹکرائے تھے اور پھر وہ ادھر آئے اور یہاں بارش برسی. ایک انسان کی سوچ کیا ہے؟ وہ غور کرے کہ یہ کون ہے جو میرے لیے وہاں سے پانی لے کے آیا ہے. اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اسی طرح یہ سورہ واقعہ میں آئی ہیں یہ چار چیزیں. بڑا خوبصورت مقام ہے سورہ واقعہ کا, پڑھیے گا ضرور. کہ افرائیتم ما تمنون, کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقون, کیا تم اس کو بناتے ہو ایک بچے کی شکل میں؟ ام نحن الخالقون, یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں, بنانے والے ہیں. پھر فرمایا افرائیتم ما تحرسون, کیا تم نے غور کیا کبھی بوتے کیا ہو تم؟ انتم تزرعون, یعنی ایک چھوٹا سا بیج تم زمین میں بو دیتے ہو, زمین میں چھپا دیتے ہو. انتم تزرعون, کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون, یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. افرائیتم الماء الذی تشربون, کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم اسے بادل سے نیچے لے کے آتے ہو یا ہم اس کے لانے والے ہیں؟ اور پھر فرمایا افرائیتم النار التی تورون, کیا تم نے کبھی آگ پر غور کیا جو تم جلاتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے اگایا تھا یا ہم نے اگایا تھا؟ آج ہم غور کر سکتے ہیں یہ پیٹرول اور گیس جو ہم جلاتے ہیں, یہ زمین کے اور سمندر کے بھی 5,000 فٹ نیچے یہ خزانے جو ہیں گیس اور پیٹرول کے, یہ ہم نے رکھے ہیں. فائدہ تو ہم اٹھاتے ہیں, ہماری زندگی کا پہیہ اس سے چلتا ہے, لیکن ہم اس کے نہ بنانے والے ہیں نہ سٹور کرنے والے ہیں. کون ہے؟ کوئی ہے ہمارا رب, ہمارا مالک, کہ جو سارے بندوبست ہمارے لیے کر رہا ہے. اب یہ جو سلسلہ تخلیق چلا, تو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, اس کا نقطۂ عروج جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریاست کے اندر کیا مقام ہے؟ پہلی بات تو فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, یعنی کسی اسلامی ریاست میں اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. ہمارے ایک ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ایک ملک میں آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, پہلی کلاوز جو ہے ہمارے آئین کی وہ یہی ہے کہ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا, اور یہاں پر سوورینٹی بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی, اور یہاں پر کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی. اب اس کا طریقہ کار کیا وضع کیا گیا ہے کہ ایک اسلامی آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی ہے جو جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے تمام قوانین کو دیکھتی رہے اور اپنی سفارشات حکومت کو پیش کرتی رہے، اور حکومت پابند ہوگی کہ وہ سفارشات اسمبلی میں پیش کرے. اور وہ سفارشات کیسے پیش ہوتی ہیں کہ وہ بنڈل لا کر جو ہیں سفارشات کے وہ قومی اسمبلی کے ممبران کے سامنے ڈیسکوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور ایجنڈا آئٹم اناؤنس ہوتا ہے، جی اگلا آئٹم ہے جی رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور وہ جو اسپیکر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسمبلی کے سیکرٹری، وہ کہتے ہیں پریزنٹڈ، پیش ہو گئی، نیکسٹ اگلا آئٹم، یہ پیش ہو گئی رپورٹ. شاید ممبران جو ہیں ان کو پڑھنے کی تکلیف بھی گزارا نہیں کرتے ہوں گے، یعنی ایک فارمیلٹی قانونی جو ہے وہ پوری کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی آیت ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بولتے ہو. میں آپ کے سامنے ذرا اونچی آواز میں بول لوں تو بدتمیزی تو ہوگی، ایک غیر اخلاقی انداز تو ہوگا بات کرنے کا، لیکن ہوتا کچھ نہیں. آپ میرے ساتھ بدتمیزی کر لیں آپ کا ایمان نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اونچی آواز میں بولنا، اس سے ایمان چلا جاتا ہے. یاد رکھیں، والدین کے سامنے اونچی آواز میں بولنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایمان نہیں جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، اس سے ایمان چلا جاتا ہے. سمجھ لیجئے کیوں. میرے والدین کون ہیں، آپ کے والدین کون ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے بنائے. میرا بیٹا کون ہے، آپ کا بیٹا کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، میرا اختیار اس میں نہیں تھا. لیکن ایک اور رشتہ ہے گھر کے اندر، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، وہ انسان خود بناتا ہے. یعنی جب ایک شخص دو گواہوں کی موجودگی میں کسی عورت کو بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیتا ہے، دو گواہوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کو بیوی کے طور پہ قبول کیا، تب زبان کے اس قول سے وہ بیوی بنتی ہے. اسی زبان سے اگر وہ کہہ دے گا میں نے اس کو طلاق دی، تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی، بیوی نہیں رہے گی. تو والدین کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، بھائی بھائی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایک بھائی بھائی سے ناراض ہو کر کہہ دے کہ تم دفاع ہو جاؤ، تم میرے مرنے پر میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میری قبر پر بھی نہ آنا، پھر بھی وہ بھائی رہتا ہے، اس لیے کہ بھائی اس نے خود نہیں بنایا تھا. اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے بنتے ہیں، مسلمان کیسے بنتے ہیں، ایک قول سے بنتے ہیں. جب ہم نے یہ کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا سمپلی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس قول سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. لیکن اگر اسی زبان کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کریں گے، گویا ہم ان کو رسول نہیں مان رہے، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہارے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے. جیسے کوئی بڑی سے بڑی فگر صفر کے ساتھ ضرب کھائے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے، صفر. تو تمہارے تمام اعمال نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے اونچی آواز میں بات کیا کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی اونچی بولتے ہو. ان تحبط اعمالکم، مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال زیرو ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور تک نہ ہو، احساس تک نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، یعنی تم اسے لائٹلی لو، حالانکہ اس سے تمہارے اعمال صرف کے سب صفر ہو جائیں. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھتے ہیں، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیچے رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوا کے لیے جانچ لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تقوا پیدا کرے گا، خدا خوفی پیدا کرے گا. خدا خوفی کہنے بڑی آسان ہے، حقیقت میں بڑی مشکل ہے. ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے جھجکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں. لیکن احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ کریں گے تو ہم میں خوف خدا پیدا ہوگا. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. آج میں نے اس کو موضوع اس لیے بنایا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے حوالے سے اب جس کی منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہے چلے جا رہا ہے. ہم پر بڑا واضح ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. ان کو اللہ کا رسول مانے بغیر، ان کی ہدایت کو حرف آخر سمجھے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اور ان کی انسلٹ کرنے سے ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارے تمام اعمال صفر ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی سزا ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. رہا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خود موجود نہیں ہے، تو کیا ہمارے لیے ان احکام کا کوئی اطلاق ہے؟ یس، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی گفتگو میں اللہ کے رسول کا کوئی فرمان سامنے آ جائے، آپ اپنی زبان فوراً بند کر لیں، تو آپ اس حکم پر عمل پیرا ہو جائیں گے. تحقیق بعد میں کریں کہ واقعی وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں. اگر آپ پہلے سے عالم ہیں تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو چپ فوراً کر جائیں، خواہ آپ کی اوئے اوئے ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کریں. کیوں؟ میں تو بحث ہار جاؤں گا، میں ڈیبیٹ ہار جاؤں گا. ایمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. سب کچھ چلا جائے، ایمان سلامت رہے، تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور انسان کی بیجا بیجا ہو جائے، افاوا ہو جائے، لیکن ایمان چلا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو دوستو اور عزیزو، ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. کوئی ایسا جسچر، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اس سے ہمارے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. لہذا ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ ہمارے دانشور حضرات جو ہیں، یہ تو تلے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے. ان کی باتوں میں باقی باتیں سنتے رہے ان کی، لیکن دین کا جہاں معاملہ آ جائے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے، تو اس میں بہت احتیاط کریں اور اپنے ایمان کا سودا کسی صورت میں نہ کریں. اقول قولی ہذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.